ایک سب پانی لے لیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تھوڑا کم کر دیجیے.
برادران عزیز, آج فروری 1982 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 14 سے ہو رہی ہے. 4:7/1:4. یوں تو سارے قرآن کریم کا ایک ہی موضوع ہے اور سابقہ آیات میں خاص طور پہ یہ چلا آتا ہے. وہ کشمکش جو چلی آ رہی ہے وہ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کی, جسے کہا جا رہا ہے حق اور باطل کی کشمکش, بھائی یہ ہے ساری داستان. تو وہ دو گروہ بتاتا ہے, ایک گروہ وہ کہ جو ان ویلیوز کے تابع زندگی بسر کرتا ہے جو غیر متبدل ہیں, وحی کے ذریعے سے عطا ہوئی ہیں, جس میں نو انسانی کی منفعت پیش نظر ہے. اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کو اپنا ہی مفاد سامنے ہے, اس کے ویلیوز کی کوئی بات نہیں, طبی زندگی منتہا ہے, اسی کا مفاد ان کے پیش نظر ہے. تو یہ دو گروہ ہیں جن کا ٹکراؤ شروع سے چلا آ رہا ہے. آخری آیت میں بھی یہی چیز تھی, ایک کو وہ اصحاب جنت کہتا ہے, دوسرے کو اہل سقر کہتا ہے, ایک کا مومن کہتا ہے, دوسرے کو کافر کہتا ہے. اور انہی دو کے متعلق کب کہا ہے اگلی آیت میں کہ افا من کانا علی بینت من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. کیا بات ہے, ایک ایک لفظ قرآن کریم کا کتنا جامعہ چلا آ رہا ہے. وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے اور پھر زندگی بھی تھوڑی ہوتی ہے, ورنہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ پہ پتہ نہیں کتنا وقت چاہیے آدمی کو. کہا کہ یہ دو گروہ ہیں, ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں. اور کیا یہاں کہا ہے, ایک وہ ہے کہ جو نہایت واضح شاہ راہ کے اوپر چلا جا رہا ہے جو اسے سیدھا منزل مقصود تک پہنچا دے گا, کسی قسم کا الجھاؤ نہیں, فریب خوردگی نہیں, غلط فہمی نہیں, فریب دہی نہیں, صاف واضح راستہ منزل تک پہنچانے والا. دوسرا گروہ ہے کہ جسے اس کے غلط کام صحیح بن کر دکھائی دیتے ہیں, برائی بھلائی بن کر دکھائی دیتی ہے. یعنی یہ عجیب چیز ہے خود فریبی کی کہ اسے غلط کام اچھے بن کر دکھائی دیتے ہیں, بلکہ مزین نظر آتے ہیں, خوش نما نظر آتے ہیں. یہ کون سا طبقہ ہے؟ کھلے بندوں جو لوگ خلاف ورزیاں کرتے ہیں ان قوانین کی, ان اقدار کی, وہ اس خود فریبی میں مبتلا نہیں ہوتے. وہ دھڑلے سے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے, ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. انہیں سوئے عمل ان کا جو ہے بری بات بھلائی بن کے دکھائی نہیں دیتی. بھلائی انہیں بن کے دکھائی دیتی ہے کہ جو چیزیں تو غلط ہوتی ہیں لیکن اس خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح کام ہے, مذہب کا کام ہے, اسلام کا کام ہے, دین کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, اور وہ اس خود فریبی میں مبتلا رہتے ہیں. زین لہ سوء عملہ, در حقیقت وہ کام تو برائی کا ہوتا ہے لیکن انہیں مزین بن کے دکھائی دیتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے. یہ صورت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہا واتبعوا اہواءہم, جو شخص یہ جسے ہم نے اقدار کہا ہے, ویلیوز کہا ہے, وحی کی رہنمائی کہا ہے, وہ خارج سے ملتی ہے, باہر سے ملتی ہے, اس میں کسی قسم کی خود فریبی نہیں ہوتی. چراہے پہ وہ جو بتی جلتی ہے, وہ جو سرخ اور سبز جو ہوتی ہے, وہ خارج میں ہوتی ہے, वो हर एक को पता है कि ये सुर्ख बत्ती है, इसमें रुकना है, सब्ज है, आगे बढ़ना है। और अगर ये सूरत ना हो, खारिज से रोशनी न मिले, इंडिकेशन न मिले, रहनुमाई न मिले, खुद ही फैसला करना हो, तो फिर अपनी अपनी ख्वाहिशात अपने अपने मफाद के मुताबिक फैसले होते हैं। कहा जब कैफियत ये हो जाए इंसानों की कि हर शख्स अपने मफाद के मुताबिक कदम उठाए, तो जाहिर है कि वो अपने नुकसान के लिए तो कभी नहीं कदम उठाएगा। बाजार में खेश वो यही समझेगा कि ये फायदे की चीज है, खुद जो फैसला किया, लेकिन उसने कहा है कि ये बात हर इंसान के अपने फैसला करने की नहीं है, इंसान के फैसलों पे उसके जज्बात जो हैं वो मुहित होते हैं, हावी होते हैं, या कम से कम उन्हें मुतासर कर देते हैं। और ये चीज इस तरह से अनकॉन्शियस माइंड जिसे आप कहते हैं, गैर शुरी तौर पर इंसान के अंदर से ये चीज ऐसे होती है कि शुरी तौर पे उसे मालूम ही नहीं होता कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। ये मजहब के नाम के ऊपर दुनिया में जो कुछ हो रहा है, होता चला आ रहा है, हैरत है कि जो लोग तो मानते ही नहीं है, इनको बाहर खड़े हुए ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, वो तो ये समझ जाते हैं कि साहब किस कदर ये खराब काम है जो किया जा रहा है, लेकिन ये जो उस गलत फहमी में मुब्तला होते हैं मजहब के नाम के ऊपर, उन्हें ये चीज नजर ही नहीं आती। माफ रखिएगा, वो गलत फहमी में मुब्तला होते हैं, उन्हें मुजयन बन के वो चीज दिखाई देती है। वत्तबाउ अहवाहुम, जो कुछ है फिल हकीकत वैसा नजर आ जाना उसका, ये बड़ी चीज है कि खुद फरेबी में मुब्तला न रहे। एक रवायत है जिसे मंसूब किया जाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और मैं समझता हूँ कि वो सही हो सकती है, बड़ी अहम चीज है। फरमाया कि दुआ है ये कि अल्लाहुम्मा अरेना हकायकल अशियाए कमा हिया, या अल्लाह मुझे हर शय की हकीकत को जैसी वो फिल हकीकत है सलाहियत दे के मैं वो देख सकूं कि वो फिल हकीकत कैसे है। बड़ी चीज है ये, फरेब निगाह ना हो उसके अंदर, रंगीन चश्मे से ना देखा जाए, जैसे वो है वैसी नजर आए मुझे। तो वैसी तो नजर आएगी अगर ऑब्जेक्टिवली कोई चीज रोशनी होगी, उसकी रोशनी में आप देखेंगे तो वैसे नजर आएगी। सूरज की रोशनी में तो सांप सांप नजर आता है, रस्सी रस्सी नजर आती है, रात की तारीकी में तो आप इस गलत फहमी में मुब्तला हो सकते हैं कि सांप को रस्सी समझ लें या रस्सी को सांप समझ लें। खारिज से रोशनी की जरूरत है, और वही की जरूरत यही है कि फिर इंसान अपने जज्बात का इत्तेबा करने की बजाय वो जो खारिज से वही की रहनुमाई मिलती है उसके पीछे चलता है। वहां वो सांप सांप नजर आता है, रस्सी रस्सी नजर आती है, धोखा नहीं खाता। दीन में इंसान धोखा नहीं खाता क्योंकि वही खुदाबंदी की रोशनी में वो चलता है। मजहब में सबसे ज्यादा खुद फरेबी में मुब्तला होता है इंसान कि वो दयानतदारी से, जिसे कहते हैं ईमानदारी से, नेक नियति से समझता है कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, और वो गलत होता है। इसका फैसला कैसे होता है? वही खारिज से वही की रोशनी में परख के देखिए, वो बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। मालूम नहीं, मुझे याद पड़ता है कि मैंने इत्तेबा और अतायत का फर्क बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो बार बार बात आती है और बड़ी अहम चीज है अजीजा ने मान, बड़ी अहम चीज। अगरचे लफ्ज़ अतायत के अंदर भी ये है, दिल की रजामंदी से किसी बात को मानना या तामील करना या फरमाबरदारी करना किसी हुक्म की, उसमें भी ये चीज है। दिल की नारजामंदी से जबर से कोई चीज अगर की जाए, बतीबे खातिर ना की जाए, तो उसके लिए लफ्ज अतायत का इस्तेमाल ही नहीं होता। اطاعت تو ہوتی یہ ہے لیکن اتباع جو ہے وہ اس سے بھی ایک درجہ آگے کی چیز ہے. شاید آپ کو یاد ہو عرب کہاں استعمال کرتے تھے, گائے کا نوزائیدہ بچہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے, وہ کسی کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا, اس سے کسی نے نہیں کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ. جبر تو یہ ہے نا کہ باندھ کے اس کو اس کے پیچھے چلایا جائے, اطاعت یہ ہے کہ کوئی اسے حکم دے کہ اس کے پیچھے چلے جاؤ. اور یہ جو پیچھے جا رہا ہے اس کے, اس میں تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. یہ اس کے پیچھے کیسے جا رہا ہے؟ اس کے اندر کا تقاضا ہے, اسے ایک اندر سے کشش نظر آتی ہے پیچھے جانے کی. یہ جو خود اندر کے تقاضے سے انسان کوئی چیز کرتا ہے اسے اتباع کہتے ہیں عرب. کیا زبان ہے اور کیا قرآن ہے ساتھ. اب یہاں دیکھیے کہ عطایت سے ایک درجہ آگے چلا گیا. عطایت میں خارج سے کوئی حکم ملے گا آپ اس کی بطیب خاطر فرما برداری کریں گے تو عطایت, خارج سے حکم ملے گا بات دور چلی جائے گی. اسلامی نظام جو ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. آج خود نہیں عطایت آپ کر سکتے, ایک اتھارٹی چاہیے آپ کو عطایت کرانے والی, قرآن کے احکام کو نافذ کرنے والی. وہ دیکھے گی کہ کس وقت قرآن کا کون سا حکم ہے جس کی عطایت کرائی جانی مقصود ہے, وہ اس حکم کو اس قانون کو نافذ کرے گی, وہ حکم دے گی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے عطایت کے ساتھ کہا ہے سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور عطایت کی. اس کے لیے سننے کی شرط ہے, سنانے والا موجود ہونا چاہیے. دین جب مذہب میں تبدیل ہوا ہمارا تو یہ سنانے والا نہیں تھا, مرکزیت ختم ہو گئی تھی, خلافت نہیں رہی تھی, قرآن کے احکام نافذ کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا, اپنے اپنے طور پہ عطایت شروع کر دی تو یہ تو مقصود ہی نہیں تھا اس کا. وہ تو سمعنا و اطعنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ میں کس طرح سے پورا نظام آ جاتا ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے. لفظ عطایت کے اندر نظام کا پہلو موجود ہے کہ خارج سے کوئی حکم دینے والا ہو تم سنو اور عطایت کرو. ایک تو یہ بات ہوئی اور بسیار شیوا ہاس بوتارا کے نام نے بہت سی عطایتیں, اب میں عطایت کا لفظ لے رہا ہوں وہ اتباع کا لفظ ہے, خارج سے اس میں حکم نہیں آتا, دل کے ارادے کے لیے خارج کا حکم نہیں ہوتا, اندر کے تقاضے کے لیے خارج کا حکم نہیں ہوتا. یہ بات کہ مجھے پارسا رہنا چاہیے, آپ کے اندر کی ایک چیز ہے, وہاں آپ طے کرتے ہیں اس چیز کو. کوئی حکم نہ دینے والا بھی ہو اس وقت بھی آپ دیانتدار رہتے ہیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ خدا تو دل کے ارادوں اور نگاہ کی خیانتوں تک سے واقف ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اتباع آتی ہے, اطاعت کی بات نہیں ہے. تو قرآن پہلے تو اس قسم کا تغیر نفس پیدا کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے غلط بات کا ارادہ ہی نہ ابھرے, آپ اتباع کرتے چلے جائیں صحیح چیز کا جو قرآن نے یا وحی نے کہی ہے. ذرا محسوس مثال سے دیکھیے کہ آپ کو اگر پیاس لگتی ہے آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں, کسی نے حکم نہیں دیا آپ کو, آپ اطاعت نہیں کر رہے. اس میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر کا ایک تقاضا ہے, اس تقاضے کی تزکین کے لیے آپ اٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں. تو جو اندر کے تقاضے سے جو بات کی جائے گی اس کے لیے قرآن نے اتباع کا لفظ دیا ہے. خالی قرآن کے لیے سارے قرآن میں اطاعت کا حکم نہیں آیا ہے, اتباع کا لفظ آیا ہے. اور جو ہی وہ نظام قائم کرتا ہے قرآن کا, وہاں اطاعت کا لفظ آیا ہے, اتباع کا لفظ نہیں آیا ہے. تو مومن کی پہلی چیز جو ہے خصوصیت, وہ تو یہ ہے کہ وہ اتباع کرتا ہے اقدار خداوندی کا. جب کوئی نہ بھی حکم دینے والا ہو تب بھی وہ اپنے دل کے تقاضے سے اس کی پیروی کرتا ہے. بہت بڑی چیز ہے جو وہ تغیر نفس پیدا کرتا ہے. اور یہ دل کے تقاضوں والی لوگ تو ہیں کہ پھر جو اس طرح سے اطاعت کرتے ہیں کہ ثم لا یجدوا فی قلوبہم حرجا مما قضیت, کہا ہے کہ رسول فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرا رب شاہد ہے اس کے اوپر کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت ہے کہ اپنے تمام معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے تیرے پاس نہ آئیں, اور پھر اس کے بعد جب تو فیصلہ دے دے سلمو تسلیما, اسے وہ تسلیم کریں, لیکن کس طرح اپنے دل میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں. عطایت میں بھی یہ چیز موجود ہے, لیکن بہرحال ایک خارج سے حکم ملنے کے بعد یہ عطایت ہوتی ہے, اور وہ تو افراد ایسے تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے تقاضے سے ان اقدار کی پیروی کرتے ہیں, اسے اتباع کہا جاتا ہے. قرآن میں جہاں جہاں احوا کا لفظ آیا ہے, انسان اپنے جذبات اپنے خواہشات کی کتابیں چلتا ہے, وہاں ہر جگہ اتباع کا لفظ. اپنے اندر کی خواہشات کی پیروی کرنا, اس کے لیے اطاعت کا لفظ ہی نہیں آیا. عزیزہ نے من قرآن یوں سمجھ میں آتا ہے, وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, دیکھا آپ نے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ, یوں ہی اپنے ہی جذبات کا اتباع کیا کہ جو کچھ اس نے, تو ہر فرد کے جذبے اس کے اپنے مفاد کے لیے ہوں گے, یاد رکھو, اپنے نقصان کے لیے کبھی نہیں کوئی سوچتا. یہ الگ بات ہے کہ جسے فائدہ سمجھتا در حقیقت وہ نقصان ہو. وہ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ہوتا ہے, غلط کام اچھا بن کے دکھائی دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اتباع ہوا, اپنے جذبات کے اتباع. تو یاد رکھیے, اپنے ہی جذبات کے اتباع سے خواہ آپ کتنا ہی کتنا نیک کیوں نہ اس کو سمجھ رہے ہوں, وہ صحیح دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ خارج سے جو وحی مل رہی ہے اس کے مطابق تو اطاعت ہو, اور آپ کے اندر اس قدر تغیر آ چکا ہو کہ آپ غلط کام کا سوچ ہی نہ سکیں. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے عزیزہ نے من اسلامی نظام کی. وہ کتاب و حکمت کی تعلیم, اور اس کے بعد یزکیہم, قلوب کے اندر اس قسم کی پاکیزگی, نشو و نما دینا, کہ وہاں سے وہ قلوب کے اندر یہ ایسا تغیر واقعہ ہو جائے کہ وہ خلاف وحی, خلاف قرآن, خلاف اقدار خداوندی دل کے اندر خیال بھی پیدا نہ ہو. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. پھر خارج میں جب نظام بنتا ہے, وہ ایک مرکز ہونا چاہیے, ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جو قرآن کے احکام کی, قرآن میں تو مختلف قسم کے احکام ہیں نا, ہر موقع کے اوپر ایک حکم آئے گا. جہاد کا اگر حکم ہے تو اس کے لیے تو کوئی اتھارٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ ہاں اب وقت آ گیا کہ میدان جنگ میں جانا چاہیے ہمیں. ہر فرد تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا, فرد تو ایک طرف رہا, ہر سپاہی بھی یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا. فیصلہ کرنے والی اتھارٹی باہر ہونی چاہیے. اس نظام کے تابع جو قرآن کے احکام کی اطاعت کرائی جائے گی, وہ اس کو تو اطاعت کہے گا. اور وہ جو دل میں تغیر پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو, آپ نے کبھی غلط کام کی طرف قدم ہی نہیں اٹھانا, یہ اتباع ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ اسی قرآن کے متعلق جہاں وَتَّبَعُوا ہے, یہ ہے جو خدا چاہتا ہے یا قرآن چاہتا ہے مومن سے, کہ اس کے دل سے بھی کوئی بات ایسی نہ ابھرے کہ جو اس کے خلاف ہو. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن ہے تو بڑا آسان، تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں، مشکل کیا ہے اس میں؟ وتبع اہواہم، تو پھر وہ جو نہایت واضح شاہراہ کے اوپر چلا جا رہا ہے، جس میں کوئی پیچ نہیں، خم نہیں، کجروی نہیں، بیان ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، اور وہ کہ جس کو غلط کام بھی اچھے بن کے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ فیصلے وہ اپنے مفاد کے، اپنے جذبات کے تابع کرتا، کہا کہ کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اب برابر نہیں ہو سکتے، وہ جو پہلا شاہراہ پر چلنے والا ہے وہ کہاں ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل، میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کریم نے جنت اور دوزخ جو اخروی زندگی کی ہے اسے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، یہاں بھی ہے، اس سے دوسرے مقام پہ بھی ہے، وہاں بھی مثل ہی کہا ہے، مثال کے ذریعے سے ہی اس زندگی کی کیفیات کو سمجھایا جا سکتا ہے، جیسے وہ ہے اس کی کنہ حقیقت ہمارے شعور کی موجودہ سطح پہ سمجھ میں آ نہیں سکتی، تو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے قرآن نے ہمیشہ. البتہ جو جنت اور جہنم اسی زندگی کے اندر واقع ہو جاتا ہے، ان مثالوں سے یہاں سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، یہاں وہ محسوس شکل میں ہوگا، کنکریٹ شکل میں ہوگا، وہاں وہ مثالی چیز ہوگی، وہ ایبسٹریکٹ ہوگا. مثل الجنت التی وعد المتقون، وہاں کی جنت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے متقیوں سے، وہ اس کی مثال یوں سمجھیے، اور یہاں وہ جنت محسوس شکل میں ہمارے سامنے ہوگی. ایک جگہ نہیں، ہر جگہ جنت کے متعلق تجری من تحتہا الانہار لکھا ہے قرآن نے، ان درختوں کے نیچے سے انہار، ہمارے ہاں تو نہر کو کہتے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں وہ چھوٹی سے چھوٹی کھال بھی کیوں نہ ہو، جس میں سے پانی، رواں پانی جا رہا ہو جہاں سے، اسے وہ نہر کہتے ہیں. پانی کی روانی جو ہے یہ اس کے اندر شرط ہے، خواہ وہ چھوٹی سی ہو، خواہ وہ بڑی سی کیوں نہ ہو، تو بہنے والا جو پانی ہے اس کے متعلق یہ قرآن نے ہر جگہ انہار کا ہے وہاں، اور یہاں تو خاص طور پہ دو تین الفاظ وہ لایا ہے. پہلا میں نے عرض کیا تھا کہ اتباع اور عطایت کے اندر نظام آتا ہے، سیاسی جسے آپ کہیں گے، اس کے بعد جب جنت آتی ہے تو جیسے آپ معاشی نظام کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے اس کے اندر، سارا معاشی نظام اس کے اندر ہے. سنیے کیا کہتا ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ کیسے وہ نظام آتا ہے سامنے. جنت فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی رواں ہے ندیوں میں، اور رواں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس پانی میں سراند پیدا نہ ہو، بو پیدا نہ ہو، بگاڑ پیدا نہ ہو. وہ ہے نا کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں، کوئی پانی جو جس کی روانی آپ بند کر دیں اور وہ رک جائے کسی ایک مقام کے اوپر، تھوڑے دنوں تک تو وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر بو بگڑتی ہے، ذائقہ بگڑتا ہے، تاثیر بگڑتی ہے، سڑان پیدا ہو جاتی ہے، پانی زہر ہو جاتا ہے. وہی پانی کھڑا رہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، بہتا چلا جائے تو وہ اسی قسم کا صاف شفاف مصفہ پانی ہوتا ہے. تو قرآن نے پہلی چیز تو اس میں یہ کہی کہ تاکہ اس میں سڑان نہ پیدا ہو. پانی وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور پھر دودھ کی نہریں. وہ نہریں میں نے کہا ہے نا کہ اس پہ غور کیجئے، نہر کیوں کہا گیا ہے نا، ابھی عرض کروں گا. یہ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ جیسے یہ ہمارے سامنے یہ اصلی کالج والی نہر بہ رہی ہے کہ وہ دودھ اس طرح سے پانی یوں بہ رہا ہوتا، بہ رہا ہے، رواں ہے، کھڑا نہیں ہے. لم یتغیر طعمہ، تاکہ اس کا ذائقہ نہ بدل جائے، اس کی خاصیت جو ہے نشو نما دینے کی وہ نہ بدل جائے. وانہار من خمر لذت للشاربین، خمر انگوروں کے فشردے کو کہتے ہیں، نچوڑ جسے آپ کہتے ہیں، وہ تازہ رہے، بہتا رہے تو اس میں صرف تقویت ہوتی ہے، کچھ تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ کچھ ذہنی طور پہ کچھ نشاط بھی ہوتا ہے, اس کی جو وہ خاصیت ہوتی ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے, نشہ نہیں ہوتا. قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی اپنے جنت کی, جسے ہم شراب کہتے ہیں, لفظ شراب عربی زبان میں وائن کے لیے نہیں آتا, لیکر کے لیے نہیں آتا, ہر پینے والی چیز کو ان کے ہاں شراب کہا جاتا ہے, شرابہ کے معنی پینا ہوتا ہے. یہ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ وہ شراب اب ہوتی ہی وہ شراب ہی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, جو ہر پینے والی چیز کے لیے ہم شراب نہیں بولتے. عربوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے. تو قرآن نے اپنے ہاں خود واضح کر دیا ہے کہ جسے جنت کی شراب تم کہتے ہو, اس میں نشہ تو ایک طرف رہا, غنودگی بھی نہیں ہوگی, خمار بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے حوالے آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھیے, 52/23, 52/23 اور 56/19, دو ہی کافی ہیں. اور مقامات میں بھی ہیں جہاں خصوصیت سے لفظ تو لائے ہیں قرآن یہی شراب یا خمر کا ہی, لیکن کہا ہے کہ یاد رکھو اس میں نشہ نہیں ہوگا. یہاں والے شرابی سے کہا جائے کہ شراب تو ہے لیکن اس میں نشہ نہیں ہے, تو کہنا ڈول دے پڑے جا کے میں ان بھی کروں. عادت سی ہے, نشہ ہے نہ اب کیس, پانی نہ پیا شراب بھی لی. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں وہ تقویت کی چیز جو ہے, اسی لیے لفظ خمر استعمال کیا اس نے, وہ انگوروں کے نچوڑ کو کہتے ہیں کہ اس میں وہ تقویت والی چیز جو ہے وہ تو آ جائے لیکن نشہ والی چیز نہ آئے. تو پتہ ہے آپ کو کہ یہ نچوڑ جو ہے, فشردہ جو ہے ان کا, انگوروں کا یا پھلوں کا, اس میں نشہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کو روک کے رکھتے ہیں, بند رکھتے ہیں, اس بندش کے بعد اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر وہاں کے جو سنتے ہیں ہم یورپ کی شرابیں, خاص طور پہ فرانس کی, تو وہ تو کہتے ہیں 300 سال سے یہ زمین میں دبائے ہوئے تھے پیپے, یعنی اتنا بند رکھتے ہیں اس کو. اگر وہ انہار کی شکل میں رہے بہتا ہوا, اس میں نشہ نہیں پیدا ہوتا, اس میں سرمستیاں نہیں آتی. ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے قرآن. وانہار من اثر مصفہ, بہنے والا شہد مصفہ صاف ستھرا. مسل تو اس لیے کہا, ولہم فیہا من کل ثمرات, بہرحال قسم کے پھل, ہر قسم کی چیزیں. یہ جو چیزیں چار کہیں قرآن نے, اپنے اپنے ادراک کے مطابق اس کا مفہوم سمجھا جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پانی, زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی, قرآن نے بھی یہ کہا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. جہاں کہیں پانی ہوگا لائف ہوگی, جہاں کہیں آپ کو زندگی کا آثار نظر آئے گا وہاں یہ قیاس ہو جائے گا کہ پانی ہے قریب کہیں. ابتدا ہی زندگی کی پانی سے ہوئی. تو قرآن نے سب سے پہلے کہا ہے کہ پانی بہنے والا. اگلی چیز نشو و نما کی ہوتی ہے. پہلی چیز نشو و نما کے لیے دودھ ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو وہ ہے جس کے اوپر لائف کا دار و مدار ہے, جس پہ لائف سسٹین کرتی ہے, پانی. دوسری چیز یہ ہے جس سے نشو و نما پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تیسری چیز جس کے اندر اس نے فشردہ انگور جو کہا ہے, پھلوں کا نچوڑ کہا ہے, اس میں توانائی کی صورت ہے. اور اگر غلط معنی نہ لیں تو کچھ کیفیت کیس یا نشاط کی بھی تو اس کے اندر ہو سکتی ہے, اس قسم کی توانائی کہ جس میں کچھ سرور سا پیدا ہو انسان, لیکن وہ سرور شراب والا نہ ہو, کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ وہ نہیں. اچھی غذا جو ہے صحیح, جس میں معدے کو محنت نہ زیادہ کرنی پڑے, لیکن ماحصل اس کا جو ہے وہ خون میں روانی پیدا کر دے تو اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی. اصل یہ ہے کہ تندرستی اور صحت جو ہے اس میں ایک نشہ ہوتا ہے, اگر آپ نشے کے لفظ کو ان معنوں میں نہ لیں, ایک کیف ہوتا ہے, ایک سرور ہوتا ہے انسان کے اندر. ہم نے تو یہ سنی ہوئی بات کی ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن صحت اور تندرستی کے اندر خود ایک سرور ہوتا ہے. ٹھیک, اس کو بھی ٹھیک کر لیجیے, سب اسے بھی آپ نے کچھ کیا تھا, وہ خود ہی ہو گیا. اور اگلی چیز جو ہے وہ شہد ہے. شہد کے متعلق دوسرے مقام پہ یہ ہے, فیہ شفاء للناس, خطرات سے محفوظ رکھنے والی چیزیں. یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ من کل ثمرات, آگے قرآن نے کہا کہ ہر قسم کی وہ پاکیزہ غذا جو ہے وہ, ومغفرت من ربہم, وہ مغفرت تو ہمارے ہاں کا ترجمہ ہی بخشش ہوتا ہے, تو کی نہیں بنتی, اس کے معنی حفاظت کا سامان, خطرات سے محفوظ رکھنے کی چیز. تو اگر وہ بیماریاں ہی ہیں تو قرآن نے کہا ہے نا کہ شہد میں بیماریوں کے لیے شفا ہوتی ہے, تو وہ خطرات سے محفوظ رکھنا, مضر باتوں کے اثر سے محفوظ رکھنا, یہ چیز بھی اس کے اندر ہے. آخرت کی جنت اور اس کی یہ جو نوما ہے وہ تو تمثیلی بات ہے, یہاں ہم سمجھ نہیں سکے. وہاں بہرحال جس میں میں آپ حضرات کو نہیں شامل کرتا, اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں ان کی لذت ہی ہمارے نصیب نہیں ہوگی, یہ تو جنت والوں کی باتیں کہہ رہا ہے وہ. لیکن یہاں جو اس نے کہا ہے, ہمارے نصیب میں تو یہاں کی جنت بھی نہیں آئی. یہاں کی جنت کیسے بنتی ہے؟ ایک لفظ اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ یہ بہنے والی چیز ہو. رزق اگر بہنے والا ہے, ہر ایک کے گھر کے سامنے سے وہ رواں دواں جاتا ہے, آوازیں دیتا ہوا, سلف سبیل پکارتا ہوا جاتا ہے وہ, اگر کہ جتنی جتنی کسی کی ضرورت ہے لیتا چلا جائے, یہ جنت کی پہلی نشانی ہے. پانی کو آپ لے لیجئے, جو ہی وہ نلکوں میں اپنے گھروں کے اندر آیا, باہر والا تڑپ کے مر جائے, وہ اس کے حصے میں نہیں آتا, بند ہو گیا پانی, روانہ رہا. اور اگر ٹینکی میں آ گیا تو پھر تو پوچھو ہی نہیں. رزق کے چشمے اگر بند ہو جائیں تو وہ جو بند کرتے ہیں ان کو اس کی ذات کے لیے تو وہ ہو, نو انسانی کی منفعت کے لیے وہ نہیں رہتا. اگر وہ نہر کی شکل میں پانی ہو تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس کو اس طرح سے اپنی ذات کے لیے بند نہیں کر سکتا, اس نے تو روا رہنا ہے, جتنی ضرورت ہے لیتا چلے جا, باقی آگے جا, جو آگے ہے اس کو جتنی ضرورت ہے وہ لیتا چلے جائے. بہنے والے پانی میں ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے, روک رکھنے میں یہ بات نہیں ہوتی عزیز عالم. پہلی چیز قرآن نے آپ کا معاشی نظام جو ہے اس کی بنیاد یہاں رکھ دی اس نے, کہ رزق اگر بہنے والی ندی کی طرح ہے تو وہ تو جنت کے رزق ہے. اگر اس پہ بند لگا دیے گئے ہیں, اپنے اپنے لیے روک کے رکھ لیا گیا ہے, تو یہ جنت کا پانی نہیں رہا ہے, زندگی بخش پانی نہیں رہا ہے. اس کے بعد جو تھوڑے وقت کے بعد کہتا ہے اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے, تو پھر تو جہاں بھی اس نظام سرمایہ داری ہے اس کی سڑان تو ساری دنیا میں محسوس ہے. بند لگائے اپنی اپنی ذات کے لیے. قرآن کریم نے اس کے لیے عزیزان من لفظ استعمال کیا تھا انفاق. نفقہ کے معنی ہوتا ہے جو بند نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا ان الفاظ کے معنی تو بیسوں دفعہ آ چکے ہیں. یہ جسے آپ تلوار کا نیفا کہتے ہیں نا, یہ اصل میں نیفا کا تن تھا لفظ. نیفا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کھلا ہوا ہو, اگر وہ سلا ہوا ہو, بند ہو, تو اس میں تو اظہار بند پروا ہی نہیں جا سکتا. جو میانی دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہو نا, اوپر سے روپیہ ڈالے نیچے سے نکلتا چلا جائے, اس کو وہ کہتے تھے نفقہ. یہ لفظ تو تھا قرآن نے استعمال کیا اپنے ہاں انفاق کا لفظ استعمال کیا ہے. یوں ہی یہ چیز بند ہوئی انفاق نہ رہا. 9/34 بیسیوں آیات سینکڑوں میں کہوں گا اس کے لیے تو جہاں بھی معاشی نظام آئے گا لفظ یہ آتا چلے جائے گا. لفظ یہ استعمال کیا ہے قرآن نے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. کہا محتاط رہنا یہ علماء اور مشائخ کیا کرتے ہیں, خود کوئی کام نہیں کرتے, لوگ کمائی کرتے ہیں اس پہ یہ عیش اڑاتے. اس کو اس نے کہا ہے رزق باطل, دوسروں کی کمائی کے اوپر کرتے یہ ہیں اور زندگی کا ان کا مشن کیا ہے یہ سدونا عن سبیل اللہ, خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ساری دنیا میں یہ مذہبی پیشوائیت علماء اور مشائق احبار اور رہبان کے متعلق یہ تصور ہے کہ وہ خدا کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کو. عزیزان امام دیکھیے یہ قرآن علی رغم یہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کو چیلنج دے کے کہ جنہیں تم کہتے ہو خدا کی طرف لے جاتے ہیں وہی تو خدا کے راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں, جانے نہیں دیتے لوگوں کو اس طرف. کیوں کرتے کیا ہیں؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. یہ کس قسم کا مذہب پیش کرتے ہیں یہ لوگ جو خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک ہے. مال اور دولت کو جو لوگ روک رکھتے ہیں اور آگے ہے لفظ لا ينفقونها, یہ مان کہ وہ اس کاز کے لیے, میں نے کہا تھا کہ سبیل اللہ کا مطلب اگر آپ سمجھیں وہ کاز, وہ مقصد, وہ پرپس جس کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے کسی شے کو, اس کو حاصل کرنے کے راستے میں ينفقونها, اس کو ندی کی طرح روان نہیں رکھتے, روک لیتے ہیں. نتیجہ فبشرهم بعذاب علیم, میں نے کہا تھا نا کہ وہ پھر جہنم آ جاتا ہے, اعلان کر دے, بشارت دے دے ان کو. بڑا دردناک ہوتا ہے وہ عذاب, دردناک, علیم کہا ہے. سب سے بڑے کیپیٹلسٹک کنٹریز آپ کے یہاں دیکھیے مغرب میں, پتہ نہیں آپ نے کبھی مطالعہ کر رہے ہیں نہیں, میں تو دیکھ رہا ہوں روز ان کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے. سب بڑے بڑے دولت مند وہاں کے جو ہے دنیا کو خرید سکتے ہیں, چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, سب دردناک نالے ان کے یہاں سے اٹھ رہے ہیں. عذاب علیم, یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتوکوا بہا جباہوہم و جنوبہم و ظہورہم. وہ مثال کی بات ہے کہ یہی ان کے سکے جو ہیں روپے ڈالر پیسے, اب تو انہوں نے نوٹ میں کر لیا نا کہ وہ داغا ہی نہ جائے کہ وہ تپایا جائے گا پھر داغا جائے گا ان کو اس طرح سے. کیا کہہ کے یہ ہے جو چیز وہ کہتا ہے, ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ ہے جو تم نے روک لیا تھا کہ تمہارے ہی کام آئے کسی اور کے کام نہ آئے. آہ کنزتم کے ساتھ لانفسکم کہنا کتنی بڑی چیز ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, جی اب ذرا چکھو تو صحیح اس کا مزہ, مزہ اب پتہ چلے گا تم کو جب اس پانی میں سرانگ پیدا ہوگی نا, وہ پلایا جائے گا ان کو. ابھی آتا ہے کہ یہی پانی جب وہ روک رکھیں گے تو جہنم کا پانی ہوگا, مان حمیمن فقط تعماہم, یہی پانی جب دیا جائے گا ان کو پینے کے لیے ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. آہا وہی پانی بہ رہا تھا تو حیات بخش تھا, روک کے رکھ لیا انتڑیوں کو کاٹ دیتا ہے. دریا کے پانی میں اور سمندر کے پانی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دریا کا پانی روا ہوتا ہے, سمندر کا پانی روکا ہوا ہوتا ہے, ایک گھونٹ نہیں پی سکتا آدمی, وہ کہتا ہے انتڑیاں کٹ جاتی ہیں. کیا مثالیں دیتا ہے قرآن صاحب, روک کے رکھتے. تو میں نے کہا نا کہ قرآن نے انفاق کا لفظ جو تھا, انفاق کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز جو ادھر سے آئے اور ادھر چلی جائے, یہ تھا نظام. اب یہ چیز جو ہے وہ تو انہار کی شکل میں پوری ہو سکتی کہ وہ بہنے والی چیز ہو. آپ دیکھتے ہیں جتنی چیزیں بھی قرآن یہاں کہیں گئی ہیں اس کے لیے انہار کا ہی لفظ آیا ہے, ये रवां दवां रहेंगी पूरी इंसानियत की जरूरतों को पूरी करने के लिए, तो ये फिर जिंदगी बख्शोंगी ये चीजें। जो ही इनको रोक लिया जाएगा तो इनमें फिर वो तगैयुर पैदा हो जाएगा। चीज तो वही होगी, उसके अंदर एक खराबी पैदा हो जाएगी कि वो हयात बख्श होने की बजाय मौत आवर हो जाएगी। वो जो पुरानी एक किसी जमाने में टेक्स्ट में हमारे होता था, वो वाटर वाटर एज देयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, ये कौन सा पानी है नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, यही है जब रोक रखा जाए उसको। ये था अजीजा ने मन कुरान ने जो बताया था, ये था दीन ने जो बताया था। अब बना मजहब, अब मजहब में क्या हुआ, पहली बात तो इन्फाक का जो, अब आ जाइए आपके यहाँ के तर्जुमों की तरफ। ये सारे तराजम और तस्वीरें आपकी जितनी भी हैं, ये मजहब इस्लाम की दीन की नहीं। इन्फाक का तर्जुमा जो था खुला रखना, उसकी जगह तर्जुमा कर दिया खर्च करना। तो खर्च में तो पहले आपकी मिल्कियत हो गई ना कि आपके पास वो है, यानी रखा हुआ है तो फिर उसमें से खर्च करते हैं ना। लफ्ज ये इन्फाक की जगह एक लफ्ज बदल देने से, खर्च करने से सारी मानवियत बदल गई इसमें। खर्च तो आप अपने पैसे को करते हैं, तो मिल्कियत तो पहले आ गई ना जाती, अब उसमें से खर्च करना कुछ। अब आ गया जो कुरान ने कहा था ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही, रोक रखना जो था ये सूए अमल था, वो उसके मकसद को खत्म कर देता था। अब यही रोक रखना जो है ये मुज़य्यन बन गया। कैसे बना, अब आइए वो जो कहा करते हैं मेरे दोस्त के ये जो वजी रवायात हैं उन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया। एक ही मिसाल ले लीजिए, यही जो मैंने आयत अभी 9/34 तलावत की है, वो जिसमें ये है कि रोक रखते हैं और वो खुला नहीं रखते तो ये जहन्नम है और इसमें तबाया जाएगा। तो जमा करने को कनस्तुम, यहाँ माल को जमा करना तो जहन्नम की आग बताया है ना कुरान ने, उसको खुला रखना दीन का तकाजा बनाया है। अब ये जमा करना जो है उसके लिए जवाब कहां से आया, क्या बताऊं। एक रवायत है, मिश्कात में है, बुखारी में है, सब मानते हैं उसको, कि जब ये आयत नाजल हुई, अंदाजा लगाइए उसमें, जब ये आयत नाजल हुई तो सहाबा में बड़ा इस्तेराब पैदा हुआ। जी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े सरमायादार, वो तो ठीक है, इससे आप पैदा होना ही था। क्या बात है, साहबा का क्या तस्वर पेश किया जा रहा है, इस तरह का इस चीज पे खुदा की तरफ से आयत नाजल हो रही है, इस तरह पैदा हुआ कि हैं माल और दौलत का जमा करना इसकी रूह से तो वो जहन्नम हो गया है, मारे गए, तबाही आ गई, अरे बचाओ। अपने में से एक नुमाइंदा मुकर्रर किया कि रसूलल्लाह के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे कहो कि आपके सहाबा पे तो ये बड़ा गिरां गुजरा है, खुदा का ये आयत हुक्म सहाबा पे गिरां गुजरा है, बैठ के आपस में कहते हैं कि रसूलल्लाह के पास जाओ, वहां जाके बताओ, यानी जैसे रसूलल्लाह ने कोई बात ऐसा ऑर्डिनेंस नाफिज कर दी है और उनसे कहो कि इसका रिएक्शन ये हो रहा है। वो तो रसूलल्लाह खुद इस हुक्म के इताअत के लिए मामूर थे, उनके पास जाओ कि क्या गजब हो गया, ये रवायत है। और किसे चुना इस मकसद के लिए, हजरत उमर को, जिनकी कैफियत ये बताते हैं कि वो गेहूं की रोटी नहीं खाते थे, जौ की रोटी खाते थे। जब कहा गया कि क्यों नहीं गेहूं की रोटी खाते, कहने लगे कि ममलकत में जिस दिन हर फर्द को गेहूं की रोटी मिलेगी उमर उस दिन गेहूं की रोटी खाएगा। उसे चुना गया इन सरमायादारों के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से कि हजूर रसूलल्लाह के पास जाके हमारा केस प्लीड करें और कहें कि इसमें से कोई रास्ता बताइए, हम तो मारे गए, माजल्लाह माजल्लाह, और वो भी चले गए उमर जैसा शख्स। یعنی یہ افسانہ گھڑنے والوں کی بھی نظر آتا ہے ذہن نہیں، کچھ کیفیت ایسی پستی تھی کہ ان کے کردار ان کے کریکٹروں کو بھی ذہن میں نہیں رکھا کہ کس کو بھیجنا چاہیے. انہوں نے کہا ہوا نا کہ حضرت عثمان غنی تھے، ان کے پاس بہت دولت تھی، اگر انہیں بھیجتے تو کوئی بات سمجھ میں فٹ ان ہو جاتی اس افسانے کے اندر، یہ کریکٹر حضرت عمر کا کریکٹر فٹ ان ہی نہیں ہوتا. ان کو بھیجا، لیکن وہ بھیجا اس لیے کہ وہ عجیب قسم کا ایک کردار بنایا ہوا ہے انہوں نے حضرت عمر کا، کہ بات بات کے اوپر وہ ڈانٹتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، اور جب وہ ڈانٹتے ہیں تو خدا کی طرف سے اس کے مطابق وہی نازل ہو جاتی ہے جیسے عمر کہتا ہے معاذ اللہ. عزیز احمان کیا سنتے ہیں آپ کے، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بہرحال وہ چلے گئے، حضور سے کہا کہ بڑا اسراوق کہنے لگے ہوا، بات ہی نہیں سمجھ میں آئی ان لوگوں کے. ارے بابا، خدا نے زکات کا جو حکم ساتھ دے دیا، بس اس میں سے جتنا جی چاہے جمع کرو، کوئی حد نہیں، کوئی نہایت نہیں، اور اس میں سے سال کے بعد اتنی سے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر دیا کرو. وہ آ گیا نا انفاق کا ترجمہ، اتنے سے دے دیا کرو خدا کی راہ میں. خدا کی راہ میں ہو گیا، اب اس میں سے زکات نکال دو تو باقی سارا مال کہتے ہیں پاکیزہ ہو گیا تھا. اور جب یہ چیز لکھا ہے کہ جب یہ چیز حضرت عمر نے آ کے بتائی تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ہاں قلعہ فتح ہو گیا، یعنی سارا نظام سرمایہ داری بچ گیا صاحب، تو نعرہ تو بلند کر رہے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے مٹھائی بھی بانٹی ہوگی، کراغا بھی کیا ہوگا معاذ اللہ. اب آپ نے دیکھا یہ تصور زکات کا کہاں سے آیا، یعنی جتنا جی چاہے جمع کرو، اس چیز کو جائز قرار دینے کے لیے بیچ میں سے اتنا سا نکالا تو وہ سارا نظام سارا الٹ گیا. اور اس سے مطمئن ہو گئے. اب آپ نے سوچا کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا کمن زینا لہو سوء عملہ، غلط کام جن کو نہایت مزین بن کے دکھائی دے، ہے نا، ہزار برس سے اس میں ہم چلے آ رہے. زکات نہ نکالنے والے کو تو کچھ مضمون سمجھا جاتا ہے، کچھ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ مذہب والے. وہ جو اس میں سے زکات نکال دیتا ہے نا، وہ کتنے بڑا سیٹھ کیوں نہ بن گیا ہوا ہو، فارغ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صاحب اپنے مال میں سے زکات نکال دیتا ہے، کس قدر مزین ہو گیا یہ عمل. وہ کیپیٹلزم جسے مٹانے کو قرآن آیا ہے، جسے وہ جہنم کی آگ کہہ رہا ہے، وہ جنت کا گلزار بن گیا اس ایک روایت کی روح سے. سوئے عمل مزین بن گیا. مطمئن ہے زکات دے دینے والا، خوش ہے زکات دے دینے والا. دو ہی تو چیزیں ہیں آپ کے یہاں، زکات اور نماز. قرآن نے اکٹھا ہی تو بیان کیا ہوا ہے. سنیے سورہ معون 107. یہ تو سورت ایسی ہے کہ پوری کی پوری تفسیر کے قابل، لیکن آپ کو پتا ہے ارایت الذی یکذب بالدین. تم نے اس شخص کی حالت پہ بھی غور کیا جو دین سے انکار کرتا، نہیں کہا اقرار تو کرتا ہے، اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے اس کو. کیا بات ہے لفظ کی، کون ہے یہ؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہ شخص ہے کہ جو شخص معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے، جس کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا، دین کی تکذیب یہ کرتا ہے. پھر اپنے آپ کو فریب کیا دے لیتا ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نماز کے لیے تو یہاں بات ہی نہیں کہی. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کی غرض اور غایت اور مقصد کو تو نہیں جانتے. الذین هم عن صلاتهم ساهون، اس کو تو انہوں نے فراموش کیا ہے. الذین هم یراؤون، اور یہ جو محسوس حرکات و سکنات ہیں نا، کانوں تک آواز لے جاؤ، ہاتھ یہاں باندھو، رکوع میں یوں جاؤ، سجدہ یوں اس طرح سے کرو، سارا زور اس پہ دیا جاتا ہے. کہنے کا اس کو نماز سمجھتے ہیں صلات، اور صلات کی غایت جو تھی اس کو پس پشت ڈالا ہوا. یہ تباہی ہے ان کے لیے. کہا کیا کرتے ہیں یہ؟ یمنعون الماعون، اس رزق کو جو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنے لیے روک رکھتے ہیں. ویل للمصلی، صلات و زکات دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں قرآن میں. یہاں صلات آ گئی اور زکات والے کے متعلق یہ کہا یمنعون الماعون. بڑا صاف تھا یہ یار، یہاں سے کیسے نکل سکتے تھے؟ اجی صاحب، نکلنے کی راہیں ہزار. کوئی بڑے سے بڑا، اچھے سے اچھا آپ قانون بنائیے، وہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں قانون دان، اور قانون توڑنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نکلنے کی راہیں کون سی ہیں. بنا دیا اللہ میاں نے یمنعون الماعون، بالکل سیدھا. کوئی قرآن شریف اٹھا کے دیکھیے، اس کا ترجمہ ملے گا کہ روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کو مانگے سے نہیں دیتے. نہیں پین گلابی ہے ذرا چھاننی تھی اپنی دے. نہیں میں نہیں دیں دی. چل بھی تقریب دین ہو گئی، یہ دے دی تھی انہیں چھاننی، اطاعت خداوندی ہوگی. اب بھائی ذرا سائیکل دینا، میں نے وہاں تک جانا ہے. یمنعون المانون کا ترجمہ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے روز مرہ کے استعمال کی چیزیں مانگے سے نہیں دیتے، دین مانگے سے دے دے دو. خود اس زبان میں یہ معان جو ہے معاون جسے کہا گیا ہے، بہتے پانی کو کہتے ہیں. یمنعون منع کرنا، یہ لفظ موجود ہے، روک رکھتے ہیں اس کو. یہ ہے وہ، اوپر کہا گیا تھا نا کہ وہ یتیم کی پرواہ نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں دیتے. اسی کی تو تفسیر ہے کہ کرتے یہ ہیں کہ جس رزق کو ندی کی طرح، انہار کی طرح رواں دواں چلنا چاہیے، یمنعون الماعون، اسے روک رکھتے ہیں. اب یہ روک رکھنا تو بہت قابل نفرت بھی ہے، اور ویسے بھی نظر آتا ہے کہ قرآن کی تو منشا کے خلاف ہے. تو یہ مزین کیسے بنا؟ مزین ایسے پڑا کہ روک رکھو جتنا جی چاہے، سال کے بعد 2.5% اس میں سے دے دو. تو یہ ہو گئی زکات. اور اب ہمارے ہاں جو احیاء ہو رہا ہے اسلام کا، اس میں تو اور بھی یہ چیز پرلطف ہو گئی ہے. اس میں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا جن کا کٹتا ہے، زکوٰۃ اس میں کاٹی جاتی ہے وہ اماؤنٹ لوگوں کا جو ایسی شکل میں جمع ہے جس پہ انٹرسٹ یا سود ملتا ہے. یعنی بینک کے اندر آپ کا فکس ڈپازٹ جو ہے اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے، سیونگز کے اندر آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے، نیشنل سیونگ کے سرٹیفکیٹس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے. ان اماؤنٹس پہ جس پہ گورنمنٹ خود سود دیتی ہے، وہ انٹرسٹ یا سود جسے قرآن نے اعلان جنگ کہا ہے خدا اور رسول کے خلاف، جس اماؤنٹ کے اوپر یہ انٹرسٹ یا سود ملتا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں. جس میں انٹرسٹ نہیں ملتا نا، اس پہ نہیں کاٹتے، کرنٹ اکاؤنٹ پہ نہیں کاٹتے. تو زکوٰۃ تو یہ ہو گئی، اور باقی سارا کچھ وہ جو اصل اماؤنٹ، پرنسپل اماؤنٹ ہے آپ کا، اور پلس وہ جو سارا انٹرسٹ مل رہا ہے، یہ سارا جتنا ہے حلال اور طیب ہو گیا. کیونکہ اس میں سے یہ اتنے پیسے جو تھے وہ بھی آپ نے دیے نہیں ہیں، ان سے کاٹ چکی ہے. لوگ اس کے خلاف پیلے کرتے رہتے ہیں. یہ ہو گئی زکات، وہ ہو گئی صلات. تو قرآن نے دو ہی تو حکم دیے ہیں پکے، جو ہیں ساری جماعت، یقیمون الصلاۃ واتو الزکاۃ، یقیم دونوں چیزیں آ گئی. غور فرمایا کہ زین لہ سوء عملہ، ہی جو قرآن نے کہا ہے کہ سوء عمل، غلط کام مزین بن جاتے ہیں پھر ان کی نگاہوں میں، مزین بن جاتے ہیں. ہمارا دور تو اس اعتبار سے بہت اچھا ہے، اس میں ان چیزوں کی لفظی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. صورت ببین حالم ما پرس، شکلوں نظر آؤں بے کی. تو قرآن نے کہا کہ یہ جہاں بھی قرآن نے یہ کہا ہے یہ اس کو نہر سے تشبیہ دی ہے قرآن نے. جنت کا رزق بہتے پانی کی ندی کی طرح رواں دواں ہے, اگر وہ ماں ہے, وہ لبن ہے, وہ خمر ہے, وہ اصل ہے, جو بھی رواں دواں رہتا ہے وہ تو جنت کا رزق ہے. جہاں بند لگا آپ کے یہاں کا اور اس کے بعد اسی پانی کے اندر بگاڑ پیدا ہوا جہنم کا بن گیا. اگلی آیت میں ہے وَمَغْفِرَتْ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ اصل کا کہا. کہا ایک تو یہ وہ اوپر تھے نا دو بتائے, ایک وہ جو سیدھی راہ پہ چلا جا رہا ہے, دوسرا جس کو یہ اس کے غلط کام اچھے بن کے دکھائی دے رہے ہیں. تو جو سیدھی راہ پہ جاتا ہے وہ تو اس جنت کے اندر ہے, اور دوسرا کمن ہوا خالد فی النار, دوسرا وہ کہ جو جہنم میں زندگی بسر کرتا ہے, وہاں بھی اسے پانی ملتا ہے. کس قسم کا؟ وَسُقُومًا حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ, پانی تو وہی تھا, جب یہ پیتا ہے تو انتڑیاں کٹ جاتی ہیں اس. دیکھا وہ جو اوپر کہا تھا کہ وہ پانی جس میں بگاڑ نہیں پیدا ہوا ہوتا, وہ نہر کی شکل میں ہو تو پھر وہ رہتا ہے ایسا. یوں ہی بند لگایا ہے آپ نے, وہی پانی ممد حیات کی بجائے وہ ممد مرگ بن گیا. مرگ آفری ہو گیا, انتڑیاں کٹ گئی, موت واقع ہو گئی. انسانیت کی آج عزیزہ نے من انتڑیاں کٹ گئی, زندگی کا کہیں نشان نظر دیا. حیوانی سطح کے اوپر تو زندگی ہے, انسانی سطح کے اوپر کہیں زندگی نہیں. یہ دونوں فریقوں کے متعلق قرآن نے تقابل کیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے تقابل میں بات کیا کہا گیا ہے. وہ پیسہ تو وہی ہوتا ہے, ایک سے حیات ملتی ہے, دوسرے سے انتڑیاں کٹ جاتی ہیں. یہی جنت اور جہنم کی زندگی ہے. وہاں کیسے ہوگی یہ تو وہاں کی بات ہے, اور یہاں تو ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے سب. حیات آور رزق جو ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتا, مرگ آفری جو ہے وہ آج ساری دنیا کے اندر ہے. باقی رہا یہ کہ اب سانس لینے والے انسان چلتے پھرتے ہیں, تو قرآن نے کہا تھا نا کہ کما تاکل الانعام, یہ انسان نہیں ہے. کہا حیوان بھی تو چلتے پھرتے تمہیں نظر آتے ہیں, زندہ نظر آتے ہیں وہ, انہیں بھی زندہ اور مردہ حیوان کہا جاتا ہے نا. تو کہا یہی زندگی کا اشتراک ہے جو اس قسم کے معاشرہ کے انسانوں میں اور حیوانوں میں ہوتا ہے. ایک زندگی وہ ہے جو قرآن نے کہا ہے, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, او چلتے پھرتے حیوانوں آؤ خدا اور رسول کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہو, جو تمہیں وہ چیز دے گا جس سے تمہیں زندگی مل جائے گی. زندہ انسانوں کو کہا جاتا ہے آؤ. دیکھا زندگی اور زندگی میں فرق, یہ ہے عزیزان من دونوں میں فرق. آیتیں تو دو ہی آج ہوئیں لیکن بات بڑی اہم تھی, وہ آ گئی. سورہ محمد کی آیت 15 تک ہم آ گئے عزیزان من, اور 16ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.